بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہجر کی آیات 45-50 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اور بزم دوستاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علم ایک بیش قیمت اچھی میراث، ادب بہترین زیور، غور و فکر ایک صاف آئینہ، اور معذرت خواہی ڈرانے والا ناصح ہے۔ تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سماعت فرمائیے سب سے پہلے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ یمن کے مختلف علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ کے وسیع فضائی اور میزائل حملے، 5 فوجی شہید، 6 زخمی۔ یمن کے مختلف شہروں میں عوام کے مظاہرے، امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی مذمت، مقابلے کے لیے آمادگی کا اعلان۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں غزہ میں نسل کشی پر صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کے دائر کردہ مقدمے کی پہلی سماعت، اور 2 سینئر سیاستدانوں پر خودکش حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ پشاور میں انسداد دہشت گردی فورس CTD کے SSPR آپریشن کا اعلان۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز کرتے ہیں یمن سے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں میں 5 یمنی فوجی شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی اور برطانوی فورسز کے حملوں میں 5 یمنی فوجی شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اس ملک کی مسلح افواج نے اس بیان میں کہا ہے کہ یمن کے اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری کے دفاع کے لیے خشکی یا سمندر میں دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یمنی مسلح افواج کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ یمنی عوام کے خلاف جارحیت کے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں، اور ان کو اس جارحیت کا دندان شکن جواب ملے گا۔ یمن کی مسلح افواج نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ یہ وحشیانہ جارحیت یمن کو فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت اور مدد سے باز نہیں رکھ سکے گی، اور یمنی مسلح افواج اسرائیل کے بحری جہازوں، بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر سے فلسطین کی مقبوضہ سرزمین کی طرف جانے والے بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گی۔ یمن کی وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے حملوں میں وسعت کی صورت میں علاقے میں ان کے فوجی اڈوں پر حملے کیے جائیں گے۔ یمن کی وزارت دفاع سے وابستہ ادارے کے سربراہ عبداللہ بن عامر نے ثنا میں کہا ہے کہ اس جارحیت کے جواب میں علاقے میں امریکہ اور برطانیہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو اپنے اس کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو بحیرہ احمر کو فوجی علاقہ بنانے کی ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی۔ انہوں نے یمن کے مختلف علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند نہیں ہوگی، بحیرہ احمر میں اس کی کاروائیاں جاری رہیں گی۔ یمن کے نائب وزیر خارجہ حسین العزی نے امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے بحری جہازوں، آبدوزوں اور جنگی طیاروں نے بڑے پیمانے پر ہمارے ملک کو اپنے جارحانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بلا شبہ امریکہ اور برطانیہ کو اس جارحیت کی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے بھی خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جلد ہی سمجھ جائیں گے کہ یمن پر براہ راست حملہ ان کی تاریخ کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ البخیتی نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن پر حملہ کر کے غلطی کی اور انہوں نے اپنے ماضی کے تجربات سے سبق نہیں سیکھا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے جمعرات اور جمعے کے درمیان نصف شب کے بعد شمالی اور مغربی یمن کے علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ شمالی یمن میں سعدہ کے علاقے تخیہ اور مغربی یمن کے صوبہ الحدیدہ میں باجل پر امریکہ اور برطانیہ نے فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے 16 علاقوں میں 60 سے زائد مراکز پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن پر ہوائی حملوں کے ساتھ ہی بحیرہ احمر میں موجود جنگی بحری جہازوں سے میزائل بھی داغے گئے ہیں، جن میں 100 گائیڈڈ میزائل بھی شامل ہیں۔ یمن پر واشنگٹن کی جارحیت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ حملے ان کی ہدایات پر انجام پائے ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکی فوجیوں نے برطانوی فوجیوں کے ساتھ مل کر ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آسٹریلیا، بحرین، ہالینڈ اور کینیڈا کی حمایت سے یمن پر حملہ کیا۔ امریکی صدر نے اس جارحیت کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحری جہازوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں سے بحری تجارت کو خطرات لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ بائیڈن نے بحیرہ احمر میں یمن کی مسلح افواج کے حملوں کی وجہ بتائے بغیر کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایسے حملے دوبارہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے کئی اراکین نے وائٹ ہاؤس سے جواز حاصل کیے بغیر یمن پر امریکی حملوں پر اعتراض اور اس قسم کے اقدام کے نتائج پر خبردار کیا ہے۔ یمن پر امریکی حملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ رکن روخانہ نے کہا کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ امریکی صدر بائیڈن یمن پر حملہ کرنے اور مغربی ایشیا میں امریکہ کو ایک اور جنگ میں الجھانے سے قبل وائٹ ہاؤس کو اعتماد میں لیتے۔ ایک اور ڈیموکریٹ رکن کانگریس نے کہا کہ یمن پر حملہ کانگریس کی اجازت کے بغیر ہوا، جبکہ اس بارے میں کانگریس سے جواز حاصل کیا جانا ضروری تھا۔ مارک پوکان نامی ایک اور رکن کانگریس نے کہا کہ امریکہ میں جس پارٹی کا بھی صدر ہو، ایسے کسی بھی حملے کے لیے اسے کانگریس کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے، اور بائیڈن حکومت کو ایسے کسی بھی حملے کا حق حاصل نہیں تھا۔ جیسن کرونامی رکن کانگریس نے بھی کہا کہ وہ امریکہ کو کسی اور جنگ کی آگ میں جھونکے جانے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ گریگوری میکس نے بھی کہا کہ بائیڈن حکومت کو جنگ کا دائرہ پھیلنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کرنا چاہیے۔ اسلامی تبلیغات کی کوآرڈینیشن کونسل نے یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے حماقت آمیز کو علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام بڑھنے کا باعث قرار دیا۔ ایران کی اسلامی تبلیغات کی کوآرڈینیشن کونسل نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت یمن کے قومی اقتدار اعلیٰ اور ذی سالمیت نیز بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اسی طرح غزہ میں صہیونی جلاد کے جرائم کی حمایت کی غماز ہے۔ اس کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلا شبہ اس قسم کی جارحیت سے علاقے میں جنگ کی آگ مزید بھڑکے گی اور بدامنی و عدم استحکام پیدا ہوگا، جبکہ اس قسم کی جارحیت سے امریکہ اور برطانیہ اور اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کے خلاف نہ صرف نفرت بڑھے گی بلکہ انہیں اور زیادہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کونسل نے اس طرح کے حملوں سے علاقائی و عالمی سلامتی پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کے سلسلے میں خبردار کرتے ہوئے اس سلسلے میں عالمی اداروں کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ حزب اللہ لبنان اور حماس نے اعلان کیا ہے کہ یمن پر امریکی حملے، غزہ اور علاقے میں جار اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی میں واشنگٹن کی مکمل شراکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کے اس اقدام کو یمن کی سلامتی، خود مختاری اور اس ملک کے آزاد اور باوقار عوام پر واشنگٹن اور لندن کی کھلی جارحیت قرار دیا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ نے مزید کہا کہ یمن کی افواج اور اپنی پوری طاقت، شجاعت اور ذمہ داری کے ساتھ مظلوم فلسطینی قوم اور ان کی جرات مندانہ مزاحمت کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور تمام دستیاب وسائل اور سہولیات کے ساتھ محاصرہ توڑنے کی اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ حزب اللہ نے مزید کہا کہ ان حالات میں ایک بار پھر یمن پر امریکی حملوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ غزہ اور علاقے کے عوام کے خلاف صہیونی دشمن کے قتل عام میں برابر کا شریک ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ امریکہ جار صہیونی حکومت کی حمایت اور اس حکومت کے قتل و خونریزی کے لیے سہولیات اور وسائل فراہم کرنے اور اس کے حملوں اور جرائم پر پردہ ڈالنے اور پورے علاقے میں فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہر شخص پر حملہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ اس حملے سے فلسطین اور غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کے لیے یمنی عوام کے حوصلے کمزور نہیں ہوں گے، بلکہ امریکہ اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کرنے اور اپنے دفاع اور فلسطینی عوام کی حمایت میں ان کے عزم مزید مستحکم ہوں گے۔ اسی سلسلے میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے بھی امریکہ اور برطانیہ کے ذریعے یمن پر حملے کو لڑائی کا دائرہ مزید پھیلانے کا ایک حربہ قرار دیا اور کہا کہ اس حملے کے نتائج ان کو بھگتنا پڑیں گے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی مذمت میں یمن کے مختلف صوبوں کے ساتھ نیویارک میں بھی مظاہرہ ہوا۔ یمن کے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ اور برطانیہ کے جارحانہ حملوں کے بعد یمن کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور امریکہ اور برطانیہ کے ان حملوں کی مذمت کی گئی۔ یمن میں سب سے بڑا مظاہرہ صنعاء میں ہوا، جہاں مظاہرین نے وسیع پیمانے پر شرکت اور امریکی و برطانوی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرین نے غزہ کے نہتھے مظلوم عوام سے اپنی یکجہتی و ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے جارحانہ حملوں کی مذمت میں اس ملک کے مختلف دیگر صوبوں اور شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ یمنی عوام نے امریکی اور برطانوی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی آمادگی کا بھی اعلان کیا۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر سے اب تک 380 مساجد کو شہید اور 3 گرجا گھروں کو غزہ میں تباہ کر دیا ہے، کہ جن میں سے بعض 1000 سے زیادہ بھی پرانے سال کے تھے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے ایک تفصیلی بیان میں کہا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے خلاف اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھتے ہوئے اس علاقے کی 140 مسجدوں کو مکمل طور پر شہید کر دیا ہے، جبکہ 240 مسجدوں کو جزئی طور پر نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ 3 گرجا گھروں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ زیادہ تر مسجدوں کو بموں اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، کہ جن میں سے بعد میں دھماکہ خیز مواد کا وزن 2000 پاؤنڈ تھا، اور یہی مسئلہ ان مقدس مقامات کے مکمل طور پر ویران ہونے کا باعث بنا۔ اس سے مسجدوں اور گرجا گھروں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور بغض و کینے کا پتہ چلتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ ہم نے بین الاقوامی عدالت انصاف سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں فوجی کارروائی کے سدباب اور فلسطینیوں کی نسل کشی اور قتل عام رکوانے کے لیے بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ رونالڈ لامولا نے غزہ میں نسل کشی کے لیے صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی طرف سے بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمے کی پہلی سماعت کے بعد کہا کہ غزہ ویرانہ بن چکا ہے اور عدالت کو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ لامولا نے مزید کہا کہ غزہ کے حالات کا تقاضا ہے کہ اس کے سلسلے میں فوری طور پر فیصلہ صادر کیا جائے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان میں سیکورٹی اداروں نے دو سینئر سیاستدانوں مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی خان پر خودکش حملے کا منصوبہ ناکام بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں انسداد دہشت گردی فورس سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی آپریشن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ علاقہ متنی سے دو خودکش دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں خودکش دہشت گرد مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی خان پر حملہ کرنے والے تھے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی آپریشن نجم الحسنین لیاقت نے کہا کہ پہلے ایک خودکش دہشت گرد عادل خان گرفتار ہوا اور اس کے بعد اس کی نشاندہی پر دوسرا خودکش دہشت گرد طاہر اچینی کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں دہشت گردوں کا تعلق داعش سے ہے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی آپریشن نے کہا کہ ان دونوں خودکش دہشت گردوں کو جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان پر خودکش حملے کا مشن دیا گیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، اور آئیے اب سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہمارے عزیز ساتھی ممتاز تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی حیدری صاحب، امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے شمالی اور مغربی علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعدہ اور حدیدہ کی فضا میں امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیارے مسلسل پروازیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران نے یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حملے خود پسندانہ اور یمن کے قومی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت نیز بین الاقوامی قوانین و اصول کے منافی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، دیکھیں اس وقت اب سب پر یہ بات واضح اور عیاں ہو چکی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے، اور اسرائیل کو ہر خطرے سے نجات دلانے کے لیے امریکہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے آج کے اس دہشت گردانہ حملے سے یہ سب پر واضح کر دیا ہے کہ چاہے اسرائیل جو کچھ بھی کرے، امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو ہے امریکہ نے خود اس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جو ہے 100 سے زائد ٹارگیٹڈ میزائل جو ہے فضا اور سمندر سے جو ہے 60 اہداف اور 16 فوجی ٹھکانوں پر جو ہے اس نے جو ہے حملے کیے اور اسے نشانہ بنایا ہے۔
جی
کیوں آخر امریکہ نے یہ کام کیا ہے؟ اس لیے کہ اسرائیل کو غزہ میں، فلسطین میں شکست کا سامنا ہے، اور امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اسرائیل کو وہاں سے نجات دلائے اور جنگ کے جو رخ کو ہے اسے چینج کر دے اس طرف۔ لیکن یہ امریکہ کی بھول ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اسرائیل نے غزہ پر جارحیت کی، جس طریقے سے اسرائیل نے کوشش کی کہ حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کرے، اور اس میں انہیں بڑی حد تک جو ہے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، امریکہ، اسرائیل اور اس کے جتنے بھی ہم نوا ہیں وہ اپنے مضموم مقاصد اور پروگرام میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو امریکہ نے اب جو ہے جنگ کے دائرے کو کسی اور طرف، جنگ کے رخ کو اور طرف موڑنے کی کوشش کی ہے، اور امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے، کیونکہ دیکھیں اسرائیل کو غزہ میں مسلسل جو ہے وہ شکست کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا، اور بعض اطلاعات یہ بھی تھی کہ مشرقی غزہ سے اسرائیل جو ہے اس نے واپسی کا عمل بھی جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور عالمی سطح پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، کس طریقے سے جو ہے آج وہ ہیگ کی عدالت میں جو ہے جنوبی افریقہ نے جو ہے جو مقدمہ دائر کیا ہے اسرائیل کے خلاف, اس پر بھی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پر اس وقت جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی کیا پوزیشن ہے. دونوں ممالک جو ہے گوشہ نشینی کا شکار ہو چکے ہیں, اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے ایک حق کا محاذ ہے اور ایک باطل کا محاذ ہے. حق کے محاذ کے ساتھ حتیٰ امریکی عوام بھی جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب کل آدھی رات کو یمن پر امریکہ نے برطانیہ کی مدد سے جارحیت کی, تو اس کے بعد جو ہے امریکی عوام, نیو یارک کے عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے, ایران کے عوام نکل آئے, خود یمنی جو ہے سب سے بڑا مظاہرہ سنا میں ہوا. اور امریکی عوام نے آج جو ہے اپنے جو قائد ہیں الحوثی, عبد الملک بدرالدین الحوثی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ صرف ہمیں حکم دیں, ہم جو ہے امریکی جارحیت اور اس جو برطانی جارحیت ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سربکف جو ہے میدان میں آئیں گے. تو آپ اس اندازہ لگا لیں کہ آج جو ہے جو جس طریقے سے استقامتی محاذ نے, چاہے وہ بحرین کے استقامتی محاذ ہو, عراق کے استقامتی محاذ ہو, لبنان کے استقامتی محاذ ہو, فلسطینی, حتی حماس, جہاد اسلامی, ان سب نے جو ہے مختلف بیانات جاری کر کے امریکہ کی مذمت کی ہے, برطانیہ کی مذمت کی ہے, اور سب نے کہا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے, امریکہ ہے, اور ہم کبھی بھی جو ہے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں 100 ٹارگیٹڈ میزائل جو ہے فائر کیے, 16 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے, 60 جو ہے دیگر جو ہے وہ اہداف کو جو ہے انہوں نے نشانہ بنایا, لیکن اب تک الحمدللہ صرف اس میں جو ہے 5 جو فوجی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور صرف 6 زخمی ہوئے ہیں. اور ان حملوں کے بعد حتیٰ ابھی بھی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جو یمن کی فضا ہے وہاں پہ جو ہے امریکہ اور برطانیہ کے جو جنگی طیارے ہیں وہ پرواز کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یمن کے عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے الموت للامریکہ, الموت للاسرائیل کے فلک شگاف نعرے لگائے. اور سب سے بڑھ کر کل رات جب عبد الملک الحوثی نے تقریر کی تو اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم غزہ کے عوام کو, فلسطینیوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور ہم سب جو ہے وہ غزہ کے اور فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں, ہمارا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کہ جو انہوں نے موقف کل رات اپنایا, اس کے بعد سے جو ہے سب کو یہی یقین تھا یا توقع کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کے لیے اب کھل کر میدان میں آنے والا ہے, اور ہم نے کل رات دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہے. جی
بہت بہت شکریہ اس تفصیلی اور تازہ رپورٹ کے لیے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے, قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے. اسی نے اندھیروں سے ہم ہم کو نکالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم نے, اسی کی توجہ اسی کے کرم نے. زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کی محبت ہے ایمان کامل, اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل. اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا, اسی سے ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اگلا پروگرام, آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے, اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا. آج بھی فارسی زبان ایران, افغانستان, تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے. بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں. فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا دور جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے, اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں, کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں, چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں, آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں. یہ دور 2500 سال قدیمی ہے. لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں, اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے. فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے. یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے, اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے. حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے, کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے جو اب بھی جاری ہے. فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں. سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایہ خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے، چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے، بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے، بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی ہے میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الفبا میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونس کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں، ابا سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں والدین اور بچوں کے باہمی رابطے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین آج اکثر گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ دولت کی وجہ سے گھر میں آرام و سکون میسر ہوگا۔ حقیقت میں اس طرح نہیں، کیونکہ جب کوئی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کام یا تجارت یا اپنے کسی پیشے پر زیادہ وقت صرف کریں گے تو خاندان اور بچوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ کیا میرو محبت کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں پر زیادہ خرچ کر کے ان کی محبت لی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو متوسط آمدنی میں زیادہ وقت دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں لیکن بچے آپ کی مہر و محبت سے دور اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدن بڑھتی ہے تو خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ آمدنی کی خواہش میں خرچ بڑھ جاتا ہے جسے بعد میں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بچوں سے زیادہ ماؤں اور بیویوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدن کی فرمائش کر کے اسے گھر اور گھرانے سے دور نہ کریں۔ جس طرح آمدن اور خرچ میں توازن ہونا چاہیے، اسی طرح ملازمت اور گھرانے پر توجہ کے حوالے سے بھی ملازمت پیشہ افراد کو توازن رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کی تلاش اور اس کے لیے انجام دی گئی کوشش اور محنت کو راہ خدا میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے اور ملازمت، آرام، تفریح اور خاندان کے لیے وقت کو سامنے رکھ کر اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کو منظم کرے۔ اگر ان تمام امور میں توازن ہوگا تو گھر اور گھرانے میں آرام و سکون بھی میسر آئے گا اور بچوں اور والدین کے درمیان عطوفت، پیار اور مہر و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خاندان ایک چھوٹا معاشرتی یونٹ یا اکائی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں بچے کی پیدائش کے بعد مزید استحکام آ جاتا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور روش قرار دیا ہے۔ انسان اپنی تاریخ میں خاندانی زندگی پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ اس طرز زندگی کو انسانی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرار دیا گیا ہے اور اس کی کئی دیگر بھی خصوصیات و صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ خاندانی زندگی عورت اور مرد دونوں کو پریشانی اور بے مقصد زندگی سے نجات دلاتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس کرتے ہیں جس میں انس، مودت، لذت، عطوفت اور مہر و محبت نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ اگلے مرحلے میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بچے ان کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی صحیح اور سالم تربیت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ایک مفید اور بہترین یادگار دے کر جائیں۔ بلا شبہ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میں خداوند عالم نے ایک لذت اور لطف پنہا کر رکھا ہے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر گفتگو کی تھی۔ تربیت میں ایک اہم مسئلہ بچے اور والدین کے درمیان رویہ اور برتاؤ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے، نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خردمندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز و ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان, اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے. بس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے, لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ نا امیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے. بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے. بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں, لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے. والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپ تھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے. اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے, گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے. بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں. بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے. والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے. وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے. بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے, لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے. بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے. والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے. بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں. لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے. بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں, ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں. وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں. بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے, تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں. اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں. خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے, اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو. بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی. بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ گھرانے سے متعلق پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب آئی اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے۔ پہلے اخبار اردو ٹائمز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ عالمی عدالت میں ظالم اسرائیل کے خلاف فلسطینی نسل کشی کا مقدمہ شروع۔ رام مندر کی پران پرتشٹھا میں چاروں شنکراچاریہ شرکت نہیں کریں گے۔ دہلی این سی آر میں زلزلے کے شدید جھٹکے، پاکستان میں بھی زمین لرزی۔ وزیراعظم مودی کی طرف سے خواجہ غریب نواز کے عرس کے لیے چادر پیش۔ فلسطینی اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے، بیرونی دباؤ قبول نہیں حماس۔ غزہ اسرائیلی کارروائیوں میں اضافہ، برطانوی ڈاکٹر اسپتال چھوڑنے پر مجبور۔ سفید پرچم لہرانے والی بزرگ خاتون کو اسرائیلی فوج نے گولی مار دی۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف کیس کی حمایت کرتے ہیں پاکستان۔ غزہ میں 1 ملین سے زائد بچوں کی زندگی خطرے میں ہے، یونیسیف۔ اور اسرائیلی فوج کا نمازیوں پر حملہ، قبلہ اول میں پہنچنے سے روکنا نازی رویہ ہے۔ اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ تحریر کیا، عنوان ہے عالمی عدالت۔ اخبار لکھتا ہے اسرائیلی غزہ میں اپنی تمام دہشت گردی کے باوجود بھی جنگ بری طرح ہار رہا ہے۔ ایک طرف اسے میدان جنگ میں کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور دوسری طرف عالمی عدالت میں اس کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ بھی دائر ہو چکا ہے، اور دنیا کی اکثریت اس مقدمے کی حمایت میں ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ 3 مہینے میں جس طرح کی درندگی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ایسے میں اس پر نسل کشی کا مقدمہ دائر ہونا فطری ہی تھا۔ معاملہ صرف اسرائیل تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے خلاف اس عالمی غصے کی زد میں امریکہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی خارجہ سیکرٹری بلنکن مشرق وسطی میں در بدر پھر رہے ہیں کہ کسی طرح عالمی عدالت کے مقدمے کو کمزور کیا جائے اور مسلم ممالک کو اس کے خلاف قائل کیا جائے، لیکن امریکہ بہادر کی ساری محنت رائے گاہ جا رہی ہے، کیونکہ خود امریکہ کے عوام احتجاج کے طور پر جمع خفیر کے ساتھ سڑکوں پر اترے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے ذریعے دائر کیے گئے مقدمے کی حمایت کرنے والے ممالک جیسے سعودی عربیہ، ملیشیا، ترکی، ایران، پاکستان، شمالی کوریا اور چین وغیرہ میں سے کوئی بھی اپنی حمایت واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ ISIS کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، لیکن اس جنگ میں ISIS کی حقیقت آشکار ہو گئی کہ اس کا جھکاؤ امریکہ اور اسرائیلی حمایت میں ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ISIS کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان حالات نے اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اگر عالمی عدالت میں یہ مقدمہ کامیاب رہا تو اسرائیل کو اقوام متحدہ سے باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے، ساتھ ہی کئی طرح کی پابندیاں بھی جھیلنی ہو سکتی ہیں۔ امریکہ اسی سے پریشان ہے اور حالت کو قابو میں کرنے میں مصروف ہے۔ ادھر میدان جنگ میں حزب اللہ اور حماس نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ حزب اللہ اب تک 211 اسرائیلی چوکیوں، 2 ملٹری فیکٹریوں، 11 آرٹلری مراکز کو برباد کر چکا ہے۔ خود اسرائیل کے مطابق اب تک اس کے 2000 فوجی جہنم رسید ہو چکے ہیں اور 20,000 زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ اس کا آئرن ڈوم بھی برباد ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو اپنے 81,000 نو آبادکاروں سے مکان خالی کروانا پڑا، جبکہ حزب اللہ کے مطابق یہ تعداد 2.5 لاکھ ہے۔ ان نو آبادکاروں کو جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا، 55% اسرائیلی وہاں سے بھی فرار کر گئے۔ اسرائیلی فوجی حزب اللہ اور حماس کے لیے لقمہ تر ثابت ہو رہے ہیں۔ وہیں یمن کی حوثی، جو سب سے غریب عرب ملک ہے بحر احمر میں، جو ریڈ سی کہلاتا ہے، امریکہ کے لیے وبال جان بن گئے، کیونکہ ریڈ سی پر ہمیشہ سے امریکہ کا دبدبا رہا ہے۔ وہ اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ویڈیو ہی بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ جنگ ایک کیمرہ وار بھی ہے، حماس نے اب تک ایسے 84 ویڈیو جاری کیے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو پہلے ہی متنبہ کیا تھا کہ وہ حزب اللہ سے جنگ نہیں جیت سکتا، اس کے باوجود اسرائیل نے اس تنبیہ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ان حالات کے سبب اسرائیل میں نتنیاہو کے خلاف بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، جس سے نتنیاہو پریشان ہیں۔ اور سامعین آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر. جسٹس اعجاز احسن مصطفی جسٹس منصور سینئر ترین جج ہوں گے. آئی ایم ایف آئی نے پاکستان کے 70 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے دی. نواز شریف پنجاب میں مقبول ترین رہنما, قومی سطح پر عمران خان کا گراف نیچے جا رہا ہے. اور اب روزنامہ جسارت کی سرخیاں. انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے والی 13 جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخ. غزہ میں اسرائیل کے 10 بڑے حملے, 112 فلسطینی شہید, 194 زخمی. عالمی عدالت انصاف غزہ میں اسرائیلی جارحیت بند کرائے. کسی بھی امریکی حملے کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے یمنی حوثی رہنما. جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف شواہد پیش کر دیے. اور سامعین روزنامہ جنگ نے اداریہ لکھا ہے, عنوان ہے پاکستان کو درپیش معاشی چیلنج. ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں. اس سلسلے میں ہر سیاسی جماعت کی جانب سے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر وعدے اور دعوے کیے جا رہے ہیں, تاہم کسی سیاسی جماعت کی قیادت نے ملک کو درپیش معاشی مسائل ان کے حل کے حوالے سے کوئی ٹھوس تجاویز یا پالیسیاں پیش نہیں کی ہیں. یہ صورتحال اس لحاظ سے افسوسناک ہے, گزشتہ چند سال کے دوران پاکستان کو جن معاشی مسائل کا سامنا رہا ہے ان کا تقاضا تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ کام کرتی ہیں اور ملک کو درپیش معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اپنی جامع پالیسی عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں. تاہم اس کے بجائے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے اور عوام کو خوش کرنے کے لیے ایسے وعدے کرنے میں مصروف ہیں جو اقتدار حاصل کرنے کے بعد پورے کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہوگا. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے بزم دوستاں, اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. ہماری دوسری مئی سے ہی پر ختم ہوتی ہے. خدا حافظ.
بزم دوستاں. سامعین کے خطوط اور پیغامات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. نئے عیسوی سال 2024 کا آغاز ہو گیا ہے, لیکن سال 2023 کا اختتام کچھ اس انداز سے ہوا ہے کہ اس نے نئے عیسوی سال 2024 کی خوشیاں منانے والوں کو غم و اندوہ میں مبتلا کر رکھا ہے.
جی ہاں بہن شائستہ درانی, آپ نے پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے آخری کلمات تھے وہ یقینی طور پر دل کو رنجیدہ کرنے والے ہیں. اور جن دوستوں نے ہمارے لیے ان ایام میں آڈیو پیغامات ارسال کیے, واقعاً اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر انہوں نے نئے عیسوی سال کے حوالے سے مبارکباد پیش کی, وہیں پر فلسطین اور خاص طور پر غزہ میں خون کی جو ہولی کھیلی گئی ہے اس کا بھی ذکر ضرور کیا. اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے
جی,
اور اس حوالے سے ایک بے چینی, ایک طریقے سے غم و غصہ جو ہے دنیا کے عوام میں جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ بات اب تقریباً جو ہے وہ بالکل منعکس ہو چکی ہے کہ جو لوگ نئے عیسوی سال کا جشن منا رہے تھے ان کے ہاتھوں میں جو تھے وہ فلسطین کے پرچم تھے
جی,
ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے شہید بچوں کی جو تھی وہ تصاویر تھیں. اسی طریقے سے جو عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں اس کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آئے, تو وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ درست ہے کہ نیا عیسوی سال شروع ہو گیا, لیکن نئے عیسوی سال نے ہماری ان خوشیوں پر جو غم و اندوہ کے بادل جو ہے منڈلائے ہیں وہ یقینی طور پر نہ بھولنے والے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آخری سال ہوتا ہے خاص طور پر یورپ امریکہ اور وہ علاقے کے جہاں پر کرسمس جو ہے وہ بڑے شان و شوکت سے منایا جاتا ہے, وہاں پر ہمارے کچھ دوست احباب بھی رہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال ایک خاص قسم کا, کیا کہا جائیے کہ ایک غم کی سی فضا جو ہے وہ موجود تھی. لہٰذا یہ گزرا ہوا سال اور یہ سال جو آیا ہے, یہ اپنے اندر جو ہے جو بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ جو لے کر آیا ہے, اور ایک امید ہے کہ انسان اس پر قائم ہے, اور امید یہ ہے کہ یہ جنگ ضرور بند ہوگی, ایک امید ہے کہ فلسطینی ضرور کامیاب ہوں گے, یہ امید ہے کہ انشاءاللہ غزہ کے عوام کا خون رنگ لائے گا اور ہمیشہ یہ زمین, یہ دھرتی جو ہے, دنیا کی سرزمینیں جو ہیں وہ امن و آشتی کا پیغام پوری دنیا کو دیں گی.
الہی آمین انشاءاللہ. اچھا حسین تقوی, اب پروگرام میں سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں, اور نئے عیسوی سال 2024 کے آغاز کی مناسبت سے یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو لسنرز کلب بھاول نگر پنجاب کے سرگرم عہدیدار رانا شمشاد صاحب نے. تو لیجئے سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد, ستلج ریڈیو لسنر کلب بھاول نگر پاکستان و چیف سیکرٹری عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان. بالآخر 2023 کا آخری سورج بھی ڈوب گیا اور 2024 کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے. پوری قوم کو نیا سال مبارک ہو. خدا تعالی ہم سب کو اس سال بہترین نعمات سے نوازے. دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ اور ہم سب کے لیے اور فلسطینی عوام کے لیے امن, سکون, صحت تندرستی, خوشحالی اور خوشیوں کا باعث اور ضامن ہو. جس طرح اسرائیل فلسطینی عوام پر ظلم اور بربریت جاری رکھے ہوئے ہے, اور اسرائیل نے غزہ میں ہر 6 دن میں 6,000 بم غزہ پر برسا رہا ہے, جس سے 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, ہزاروں بچے خواتین کی جانیں چلی گئی ہیں, زخمی ہو چکے ہیں. ستلج ریڈیو لسنر کلب ڈبلیو ایل تنظیم اس جارحیت کی مذمت کرتا ہے. ان کے جارحانہ کاروائیوں سے نہ صرف اسپتال اسرائیلی حملوں کی وجہ سے, نہ قافلے, نہ بجلی کے ادارے, نہ سڑکیں, نہ ٹرانسپورٹ, کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. نہ صرف میں, ستلج ریڈیو لسنر کلب اور ڈبلیو ایل تنظیم, عالمی طاقتیں, اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس, جو کہ سب خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, خاموش تماشائی بن کر, ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے, اس جلدی کو روکا جائے. عیسوی کیلنڈر کے مطابق نیا سال شروع ہو چکا ہے. ماہ و سال کا یہ الٹ پھیر ویسے تو معمول کی کاروائی ہے, تاہم پھر بھی ہر نئے دن جس طرح ایک نئی امید جنم لیتی ہے, اسی طرح ہر نئے سال پر امیدوں کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. نہ صرف میری جانب سے, ستلج ریڈیو کلب کی جانب سے, عالمی لسنر متحدہ تنظیم کی جانب سے, ہم ہمارے فلسطینی بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں, اس دعا کے ساتھ کہ یہ سال ہم سب کے لیے اور فلسطینی عوام کے لیے خوشیوں, کامیابیوں کا ثابت ہو اور دن اور حالات بدل جائیں, امیدیں بھرائیں. آمین سم آمین. آپ کا اپنا رانا شمشاد, ستلج ریڈیو لسنر کلب بھاول نگر پاکستان اور چیف سیکرٹری عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان.
جی جناب رانا شمشاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکال کر ہمارے لیے یہ خوبصورت آڈیو پیغام ارسال کیا. ویسے بہن شائستہ درانی, ہمیشہ جناب رانا شمشاد صاحب نہایت جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا آڈیو پیغام ارسال کرتے ہیں, اور یہ آڈیو پیغام بھی انہوں نے پوری محنت کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے ہمارے لیے ارسال کیا ہے, اور اس اپنے نئے عیسوی سال کے پیغام میں بھی انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا, جہاں انہوں نے گزشتہ سال کے حوالے سے گفتگو کی, وہیں پر انہوں نے جو ہے وہ نئے عیسوی سال کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان کا بھی ذکر کیا. اور سامعین کے ہمیں جو خطوط موصول ہو رہے ہیں, جو مختصر پیغامات موصول ہو رہے ہیں, اس کا محور و منبع بھی جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے سامعین ناظرین اس کو فلسطین کے ساتھ ضرور جوڑ رہے ہیں, کیونکہ فلسطین اور غزہ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ جو قوم و مذہب و ملت کے تمام ان قیود و ضوابط سے جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے، اور ہر فرد جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے بول رہا ہے۔ تو ہمارے بہت سے سامعین جو ہیں وہ اب جو بھی بات لکھتے ہیں وہ جا کر یا فلسطین پر ختم ہوتی ہے یا فلسطینی عوام پر ختم ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پر جناب رانا شمشاد صاحب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے اس پیغام میں فلسطین کے عوام کا ذکر کیا اور سن 2023 کے تلخ واقعات کو دہرایا، اور اسی طریقے سے سال 2024 جو ہے اس کے حوالے سے ایک امید کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، سامراجی طاقتیں نیست و نابود ہوں گی، مظلوموں کے حامی پیدا ہوں گے، اور آج کوئی بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے، اور ہر طرف سے جو ہے آپ چاہے اس کو جتنا بھی دبانے چھپانے کی کوشش کریں وہ فوراً کی فوراً جو ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے۔ خود غزہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے صہیونی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن غاصب صہیونی حکومت جو ہے ان کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی خود
دیکھیں، میں آپ کی بات سوری کاٹ رہی ہوں، آج ہی میں خبروں میں دیکھ رہی تھی IRIB نیوز سے کہ چاہے وہ اسرائیلی جو ہیں وہ خود چھپانے کی کوشش کریں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے اپنے ہی افراد ویڈیوز لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں ان کی جو حالت ہے فوجیوں کی وہ کیپچر ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، اور جو مردہ پڑے ہیں ان سب کی ویڈیوز آج میں خبروں میں دیکھ رہی تھی کہ چاہے یہ جو صہیونی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور ان کی سرکاری جو ادارے ہیں وہ چاہے جتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں، لیکن خود فوجی
جی بالکل ایک دوسرے کی ویڈیوز وہ بنا رہتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ وہاں سے خبریں لیک ہوتی ہیں جی اور جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ جو ہے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، جہاں پر اس وقت جو ہے وہ ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے ہیں، لیکن مزاحمتی قوتیں ڈٹی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو اس میدان میں کامیابی عطا فرمائے،
الہی آمین۔ اچھا، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے محمد منتظر صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ نیا عیسوی سال شروع ہو گیا ہے، ہر سال نیو ایئر کے موقع پر کسی حد تک جشن کا سا سما دیکھنے میں ملتا تھا، لیکن اس سال یعنی 2024 کے آغاز پر ہمارے دل اپنے فلسطینی بھائیوں پر اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے غمگین ہیں، اور نیا سال ہی کیا، اب کسی بھی خوشی کے لمحے پر غم کا ماحول زیادہ طاری رہتا ہے۔
وہی بات جیسا کہ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ جس کی عکاسی نئے عیسویں سال کے آغاز کے موقع پر مختلف ملکوں سے جو تصاویر آ رہی تھی، تاکہ میں جو سب سے پہلا ملک ہے جہاں پر یہ نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے وہ نیوزی لینڈ ہے، وہاں پر جو ہے وہ، اس کے بعد آسٹریلیا، پھر آہستہ 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 ایسے بڑھتا ہے۔ تو میں وہاں پر جب یہ مناظر دیکھ رہا تھا، جو تصویریں آ رہی تھیں، اس میں اکثر لوگ جہاں پر جس اسکوائر پر جمع ہوئے تھے وہاں پر ان کے ہاتھوں میں جو تھے فلسطینی پرچم تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی خوشیوں میں بھی ان غمزدہ لوگوں کو شریک کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ظلم و بربریت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔
جی ہاں بالکل، اور یورپی ایک ملک میں جہاں مظاہرے ہو رہے تھے نیو ایئر ہی کے حوالے سے اکٹھا ہوئے تھے، ریلی بھی نکالی تھی، وہاں پر ایک خاتون سے جب سوال کیا اس حوالے سے کہ آپ لوگ ساتھ ہی فلسطین کی حمایت میں اور صہیونی حکومت اور اس کے مظالم و بربریت کے خلاف یہاں پر مذمت بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ بات چیت کیجیے، تو وہ کہتی ہیں کہ میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میں اس حوالے سے کیا بیان کروں جب فلسطینی بچے غزہ میں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے، اور جن پر مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ بچے میری نظروں کے سامنے آتے ہیں، تو میں کچھ بھی نہیں بول سکتا۔
بالکل ایسا ہی۔
اچھا، محمد منتظر صاحب کرگل لداخ سے آگے فرماتے ہیں کہ درست کے زمانے کے کام کاج جاری ہیں اور ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے دل اس وقت فلسطین اور غزہ میں رونما ہونے والی بربریت اور بے انتہا مظالم پر غمزدہ ہیں۔ میں یہاں پر ان تمام حریت پسندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے نئے سال کے تہوار کو سادگی سے منایا اور غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ میں یہاں ریڈیو تہران کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک فلسطین اور غزہ کے عوام کے ساتھ بھرپور انداز میں اظہار یکجہتی کیا ہے اور سامعین کی بھی اس حوالے سے حوصلہ افزائی فرمائی۔ ویسے اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی حمایت کی ہے اور آج تک کر رہا ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات ہم برسوں سے سن رہے ہیں اور ہمیشہ ریڈیو تہران نے فلسطین میں رونما ہونے والے واقعات کو اپنی خبروں میں سر فہرست رکھا ہے، جو واقعاً میڈیا کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا عکاس ہے۔ آج کل بھی فلسطین کے حوالے سے پیش کیا جانے والا پروگرام غزہ خاک و خون میں، سرزمین فلسطین میں رونما ہونے والے واقعات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، جبکہ پروگرام گرد و پیش میں بھی روزانہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر بہت ہی جاندار تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت و حمایت فرمائے، آمین۔
جی جناب، محمد منتظر صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کرگل لداخ سے آپ نے یہ تفصیلی خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوتے رہتے تھے پروگراموں کے حوالے سے۔ آپ بڑا جاندار تبصرہ جو ہے وہ تحریر کیا کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی، لیکن اس خط میں آپ نے نئے عیسویں سال کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ماحول پوری دنیا میں بن رہا ہے اس کی تھوڑی بہت عکاسی کی، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب ماشاءاللہ آپ کا قلم خوب چلا ہے اور بہترین انداز سے آپ نے یہ خط جو ہے وہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے، اور اپنے من کی بات جو ہے اس کے اندر آپ نے تحریر کی ہے، اور یہ بات ہمارے دیگر سامعین کے لیے بھی قابل توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سامعین جو ہیں جو دنیا کے گوش و کنار میں ریڈیو تہران کی نشریات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا شعور، ان کی آگہی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ اب ان تمام تر جو دنیا میں واقعات رونما ہو رہے ہیں اس پر سحر حاصل جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اس خط میں اندازہ ہوا ہے۔ اور بھائی محمد منتظر صاحب نے جس انداز سے ترجمانی کی ہے وہ بھی قابل قدر ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح فرمایا ہے، اور جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس مقام سے، یعنی کہ ریڈیو سے ہو یا ٹی وی سے ہو، فلسطینی عوام کے ان تمام تر مظالم جو ان پر ڈھائے جا رہے ہیں ان کی ترجمانی کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور غاصب صہیونی حکومت کس طریقے سے ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑ رہی ہے۔ ویسے اسلامی جمہوریہ ایران کی یہ ایک اصولی پالیسی کا حصہ ہے، اور فلسطین کے عوام کے حقوق اور فلسطینی سرزمین کا قیام، ان کی آزادی، یہ ایک ایسا نعرہ ہے کہ جو لگتا رہے گا جب تک کہ اس سرزمین کے عوام جو ہیں وہ بیت المقدس کی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حقوق کی بازیابی کی جنگ نہیں جیت لیتے، اور دنیا کے تمام حریت پسندوں کے احساسات جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور جو کچھ اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ مظلوم کے ساتھ ہیں، لوگ غزہ کے عوام کے ساتھ ہیں، لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ آپ نے ہمارا بھی شکریہ ادا کیا، اس پر ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑی توجہ سے آپ نے ہمارے پروگراموں کو سنا اور پروگراموں کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کیا۔ ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
جی، یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے مرکز کراچی سے سہیل ہاشمی صاحب نے۔
جی، کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ نئے عیسوی سال اپنے تمام تر واقعات و حادثات کے ساتھ ختم ہو گیا ہے، اور نئے عیسوی سال کا سورج ایسے حالات میں طلوع ہوا ہے کہ آج دنیا کے گوشہ و کنار میں مختلف بحران جنم لے رہے ہیں، اور یہ چیلنجز آنے والے وقت میں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ 2 مہینے کے اندر یہ میری دوسری تحریر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لکھنے میں بہت مزہ آتا ہے، اور ذہن میں موجود باتوں کو جب انسان صفحے پر تحریری صورت میں دیکھتا ہے تو نفسیاتی طور پر ایک اچھا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نئے عیسوی سال کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ عقلی اور منطقی بات یہ ہے کہ بار بار غلطیاں سرزد نہیں ہونی چاہیے، اور انسان کو اپنی تاریخ اور ماضی سے کچھ نہ کچھ درس ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے اور مستقبل کے پروگرام بنانے پر توجہ دیتے ہیں، جو نہایت خطرناک بات ہے۔ جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج ہمیں جن بحرانوں کا سامنا ہے، اگر ہم اپنے ماضی سے کچھ سیکھتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ آج دنیا معاشی طور پر نہایت برے حالات سے گزر رہی ہے، اور آج کا نوجوان اپنے مستقبل سے خوف کھاتا ہے، جو نہایت افسوسناک۔ بہرحال امید پر دنیا قائم ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کو کامیابی عطا فرمائے۔
جی جناب، سہیل ہاشمی صاحب کراچی پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ہم جس بات کا بار بار اظہار کرتے ہیں وہ یہی کہ سامعین لکھیں اور کچھ نہ کچھ تحریر کریں، اس سے انسان کے ذہن اور فکر کے اندر جو ہے وہ مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں۔ اور بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا، جب تختیاں لکھی جاتی تھیں، جب جناب مضامین لکھے جاتے تھے، وہ تو آج بھی لکھے جاتے ہیں اسکولوں میں جو ہے، جو اردو پڑھنے والے ہیں، جو انگلش کی کلاس ہوتی ہیں، اس میں استاد کہتے ہیں کہ فلاں مضمون پر خط لکھو، فلاں عنوان سے مضمون لکھو، اور فلاں جناب ٹاپک پر کچھ تحریر کرو، تو وہ آج بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک لگن تھی، ایک جو ہے وہ لکھنے کو ایک ترقی کا زینہ سمجھا جاتا تھا، تو بڑی توجہ سے چیزیں جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتی تھیں،
اہمیت حاصل تھی اہمیت
لکھنے کو۔ لیکن اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک بوجھ پڑا کہ لوگ اب لکھنے سے گھبرانے لگ گئے۔ لیکن آپ نے جو اس دوبارہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس پر ہم آپ کی ستائش کرتے ہیں، آپ کی قدردانی کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ ایک نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور گزرا ہوا سال جو ہے اور آنے والا سال جو ہے اس کا ذکر کیا، وہ واقعاً قابل غور طلب بات ہے۔ وہ یہ کہ انسان کو اپنے ماضی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، اور اس کی طرف قرآن کریم بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور بہت ساری آیات جو ہیں مختلف قوموں میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو بیان کرتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ دیکھو، تم سے پہلے کی قوموں نے یہ غلطیاں کی ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان عذابوں میں مبتلا کیا ہے، لہذا تم اس حوالے سے ہوشیار رہو۔ لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی آنے والا دن ہے وہ گزشتہ دن سے جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، اور اس کا ذکر ہم اکثر اور بیشتر اپنے پروگراموں میں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ماضی سے درس حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جس حال میں ہمیں اس کو ہم بہتر بنائیں، تاکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن بار بار غلطیاں جو ہیں وہ عقل مند کی جو ہے وہ نشانی نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو ایک بار غلطی کر کے دوبارہ غلطی کی تکرار نہ کرے۔ بہرحال آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں تحریر کیں، فلسطین کا بھی ذکر کیا، نئے سال کا بھی ذکر کیا، امید کا بھی ذکر کیا، اور بہت سارے ایسے نکات تھے آپ کی گفتگو کے اندر۔ اب اس کو میں بار بار دہراؤں، اور اشارے بھی مل رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
اور جو سامعین ہمارے خط و کتابت میں ابھی تک سستی برت رہے ہیں، تو خدا را وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ فلسطین کے حوالے سے جو یہ مہم چل رہی ہے نا، اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔
بے شک ایسا ہی ہے۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔ ارے مومنوں، تم کہاں سو گئے ہو؟ ارے مومنوں، تم کہاں سو گئے ہو؟ فلسطین کے مسلم لوٹے جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے فلسطین سے تم کو، آواز آ رہی ہے سے تم کو جلدی سے آؤ بچانے تم ہم کو. ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو, فلسطین کے مسلم لٹے جا رہے ہیں. فلسطین مسلم پہ ظلم کرنے والوں, فلسطین مسلم پہ ظلم کرنے والوں, فلسطین لوگوں پہ ظلم کرنے والوں, تم اپنی خدائی قدم بھر نہ دنیا نہ طاقت نہ شاہی رہے گی, نہ دنیا نہ طاقت نہ شاہی رہے گی, انصاف کا وہ دن قریب آ رہا ہے. نہ دنیا نہ طاقت نہ شاہی رہے گی, انصاف کا وہ دن قریب آ رہا ہے. ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو, ارے مومنو تم کہاں کھو گئے ہو, فلسطین مسلم لٹے جائے